फिर इसी तरह यह है कि बाज़ुकात टाइम सामने नजर आता है, घड़ियां जगह जगह लगी हुई हैं, बाज़ुकात नजर नहीं आता। कलाई की घड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर उसकी आदत ना हो तो छोटी सी घड़ी बैग के अंदर हो। अगर आपको ये देखना हो कि नमाज में कितना वक्त है, मैं मजीद नफल पढ़ सकती हूँ या नहीं, तो उसके लिए बजाय इसके कि आप हिलजुल के वो वहाँ टाइम देखने जाएं, फिर वापस आए, अच्छा 5 मिनट रह गए, वो 5 मिनट तो आने जाने में ही रश में पूरे हो जाएंगे। तो अगर ये ज़रूरत की चीज़ आपके अपने पास होगी तो फ़ौरन टाइम दे के, अच्छा अजान होने में 10 मिनट, मैं इतने नफल पढ़ सकती, या ये कुरान पाक इतना पढ़ सकती, या ये तस्बीह कर सकती। तो अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम अगर साथ ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसी तरह यह है कि नमाज के दौरान बाज़ुकात तवील वक्फ़ों का इंतज़ार होता है, उसमें आपने कुरान पाक भी पढ़ लिया, नफल भी पढ़ लिए, तस्बीह भी पढ़ ली। अब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा इबादत की जाए तो बाज़ुकात उसमें आप थकने लगते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप फिर कोई छोटी सी किताब रख लें, यानी जिसमें आप कोई नई चीज़ सीख सकें, कोई भी अच्छी किताब पढ़ने की, किसी भी अच्छे मौजू पर, दीनी या ईमानी। तो उसमें यह होता है कि अगर आप वो निकाल के थोड़ी देर के लिए पढ़ लें वहाँ पर। अब रिसेंटली ये देखा गया कि अरब ममालिक से जो लोग आते हैं वो छोटे छोटे पैम्फलेट्स मुख्तलिफ टॉपिक्स पर खूब बांट रहे होते हैं। अगर आपको अरबी पढ़नी आती है फिर तो बहुत सहूलत है कि आप उनको पढ़ लें, लेकिन अगर वो ना पढ़ सकें तो अपनी ज़बान में छोटे छोटे ब्रोशर्स जो हैं वो अगर रखे हुए हों तो एक वक्त में एक निकाल के पढ़ा जा सकता है। पढ़कर आप वो दूसरे को सदका कर सकते हैं। मसलन अगर आप पाकिस्तान से जाते हुए चंद छोटी छोटी किताबें ले गए हैं और जो जो आपने पढ़ ली, तो बजाय इसके कि पढ़ के फिर घर वापस लाएं, वो कहीं मसलन बहुत से इंडियन मुस्लिम्स होते हैं या और ऐसे ममालिक से आए होते हैं कि जिनके पास इस्लामी लिटरेचर नहीं होता, ऐसी चीज़ों को आप साथ साथ दे भी सकते हैं। अब आप देखिए कि आप जाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए सबसे पहले अब अहराम की तैयारी करना है आपको, यानी उम्रे के लिए घर से निकल रहे हैं। तो अहराम में मर्दों का अहराम तो मखसूस है, सबको मालूम है, और वो पहनने का तरीका भी एक दूसरे से देख कर आ जाता है, लेकिन ख्वातीन का जो अहराम है इसके बारे में कई एक गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। ख्वातीन का अहराम उनका वही लिबास है जो वो आमतौर पर पहनती हैं। अहराम नाम का कोई अलग से ड्रेस नहीं है ख्वातीन के लिए। आप अपनी रूटीन में, नॉर्मल ज़िंदगी में जो ड्रेस पहनते हैं वही ड्रेस आपका होगा। मसलन बाहर निकलते वक्त अगर आप गाउन और स्कार्फ पहनते हैं तो आप जो घर में पहनते हैं, यानी जो अपने मुल्क में पहनते हैं, उसी में आप उम्रे के लिए जा सकते हैं। इसमें सिर्फ यह है कि चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तन्तक़िबुल मर'अतुल मुहरिमतु वला तल्बिसुल क़फ़ाज़ैन, कि अहराम पहनने वाली औरत ना निकाब पहने और ना ही ग्लव्स पहने। चूँकि निकाब और ग्लव्स की ममानत है, इसलिए जो ख़वातीन यहाँ पर निकाब पहनती हों उनके लिए क्या है कि वो निकाब नहीं पहनेगी, तो निकाब के अलावा फिर क्या करेंगे। निकाब जो है वो एक सिले हुए कपड़े को कहते हैं जो बाकायदा सी कर पहना जाता है या अलग से होता है। तो उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं कि एक सादा चादर लें। मसलन मैं अपने लिए काले रंग की जो लॉन होती है उसकी चादर यूज़ करती हूँ, इस तरह खुली चादर आप ले लें और उसको अगर आप, क्योंकि सिला हुआ कपड़ा पहनना बतौर अहराम मना होता है और जो नकाब की ममानत है वो भी उसके सिले हुए होने की वजह से है, तो अगर आप इस तरह की चादर लेते हैं जो बार बार गिरती नहीं या खुलती नहीं, तो उसका लेना जो है वो आपके लिए सहूलत का सबब होता है। इसमें छोटी सी सेफ्टी पिन जो है वो आप लगा सकते हैं, और अगर ये थिक है तो इसको ऊपर से डबल करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर थिन कपड़ा है और बाल नंगे हो रहे हैं तो इस कपड़े को आप ऊपर से ले सकते हैं, वरना आप इसको पिन लगा के पीछे से ला सकते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि सहाबियात से जो चीज़ रिवायत है कि जब मर्द हमारे सामने आते थे तो हम चादर आगे कर लेते थे और जब नहीं होते थे तो हम हटा लेते थे। तो इसमें जैसे आप जहाज़ में पहन कर बैठे हैं तो अभी तो आप अहराम नहीं पहनेंगे, लिबास आप अहराम वाला पहने हुए होंगे, लेकिन अहराम की नियत उस वक्त करेंगे जब जहाज़ में ऐलान होगा। यानी उससे पहले आप अपने प्रॉपर ड्रेस में हैं, नॉर्मल तरीके से रहें, बैठें, जो आप खा पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं वो करते चले जाएं। जो ही जहाज में ऐलान होगा तो उस वक्त आप नियत करेंगे, क्योंकि एहराम असल में तो नियत का नाम है, नियत करेंगे। और उसके साथ ही ये है कि अगर आपने निकाब ऊपर किया हुआ है तो उसको हटा कर फिर इसका जो फेर दूसरी तरफ से आता है उसको आप कर सकते हैं। मैं अमूमन ये करती हूँ कि जैसे पहना हुआ है तो जहाँ देखा कि जैसे इमिग्रेशन पे आदमी बहुत सामने देख रहे होते हैं तो हाथ से आगे कर लिया, और जहाँ देखा कि कोई नहीं तो फिर उसको हटा लिया। इसी तरह जब तवाफ हो रहा होता है तो उस वक्त में मैं अमूमन ये करती हूँ कि ऊपर से ज़रा सा इसको खींच लिया, यानी ये ज़रा सा आगे आ जाता है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा और इधर को कर लिया, और नीचे सर झुका लिया और अपना काम करते रहे। बाज़ोकत बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो फिर उसमें मुश्किल होती है, तो मैं फिर अमूमन पिन लगा के फिर हैंड फ्री कर लेती हूँ। तो ये इसमें बहुत सहूलत के साथ वो सारे तकाजे भी पूरे हो जाते हैं, और वो जो आता है कि सिला हुआ नकाब ना हो, जो अमूमन सीकर लोग बाकायदा पहनते हैं या बंद करते हैं। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मुंह को कपड़ा टच ना करे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी हदीस में भी ये नहीं आता कि टच ना करे। टच अगर आप अपना नहीं करेंगे तो किसी और का कर जाएगा, क्योंकि इतना रश होता है तो ये पॉसिबल ही नहीं ह्यूमनली। और ना कहीं कहा कि ये डिड्यूस किया गया है इस हदीस से कि औरत नकाब ना पहने। तो उसमें भी होता है, चूँकि हर तरह के लोग होते हैं और बाज़ का तो बहुत एम्बेरसमेंट होती है, अगर आपको आदत है नकाब पहनने की तो बिल्कुल आप मुंह खोल के फिर नहीं सकते। तो उस सूरत में फिर अपने आगे पीछे से थोड़ा झुका के और सर झुका के अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। अब जो ही आप यानी घर से तो आप नहा धोकर अपने कपड़े पहनेंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, फिर जाकर आप जहाज़ में बैठेंगे, अपना जिक्र अजकार करते रहेंगे, अपनी जो भी एज यूजुअल आप सफ़र कर रहे होंगे। लेकिन एहराम कहाँ से शुरू होगा? जहाँ से मीकात शुरू होगी। मीकात के शुरू होने का जहाज़ में ऐलान होगा, उस वक्त आप लब्बैक उमरतन कह के आप अपना नियत करके और अपना एहराम दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि जब आप घर से निकलें तो घर से निकलने की दुआ भी पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन अदिल्ल औ उदल्ल औ अज़िल्ल औ उज़ल्ल औ अज़लम औ उज़लम औ अजहल औ युजहल अलैया। ये मखसूस दुआएं हैं जो घर से निकलते वक्त रोज़ाना हम पढ़ते हैं, लेकिन उस दिन भी बतौर ख़ास पढ़िए, क्योंकि घर से निकलते वक्त अगर हम सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे तो हमारा ये सफ़र ज़्यादा अजर व सवाब का बायस होगा। तो जब आप घर से निकलने लगे तो घर वालों के लिए मसनून दुआ पढ़ें, अस्तौदिउकुमुल्लाह अल्लज़ी ला तदीउ वदाइअहू, मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ जिसके पास रखी गई अमानतें सलामत रहती हैं। यानी घर वालों को अल्लाह के हवाले करके जाएं। फिर घर वाले भी मुसाफिर को दुआ दें, अस्तौदिउल्लाह दीनका व अमानतका व ख़वातीम अमलिका। तर्जुमा है, मैं तेरे दीन, तेरी अमानत और तेरे आखिरी अमल को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। सवारी पे कदम रखते हुए बिस्मिल्लाह कहें, सवारी पे बैठकर तीन मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, तीन मरतबा अल्लाहु अकबर, और फिर ये दुआ पढ़ें, सुभानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख़्खर किया और हम उसे काबू करने वाले न थे, और बेशक हमें अपने रब ही की तरफ वापस पलटना है। फिर आप जो ही गाड़ी चल पड़े तो दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुक फी सफरिना हाज़ल बिर्र वत्तक्वा व मिन अल-अमल मा तर्दा, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हाज़ा वत्वि अन्ना बुअदा, अल्लाहुम्मा अंतस साहिबु फिस सफर वल खलीफतु फिल अहल, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअथा'इस सफर व कआबतिल मंज़र वसूल मुनक़लब फिल माल वल अहल। ए अल्लाह, बेशक हम आपसे इस सफ़र में भलाई, तकवा और ऐसा अमल जिससे आप राज़ी हो जाएं उसका सवाल करते हैं। ए अल्लाह, हमारे लिए सफ़र को आसान कर दे, اس کے فاصلوں کو کم کر دے۔ اے اللہ، اس سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے گھر والوں کے محافظ ہیں۔ اے اللہ، بے شک میں اس سفر میں تکلیف دہ منظر، اپنے مال اور اہل خانہ کی طرف برائی کے ساتھ لوٹنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں کو محفوظ کر دے۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے، جس میں اپنے لیے بھی بھلائی ہے، مقصد کی کامیابی کی دعا بھی ہے، اور پیچھے والوں کی فکر جو ہم کرتے ہیں چلنے کے بعد، ان کو بھی اللہ کے سپرد کر کے ہر طرح کی آفات اور مصیبتوں سے بچنے کی دعا ہے۔ اب یہ ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ غسل کر سکتے ہیں، اور غسل کر کے آپ ڈیوڈرنٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خواتین کو ایسی خوشبو سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو خوشبو دوسروں تک جائے، کیونکہ اس سے عبادت میں خلل آئے گا۔ لیکن احرام کی حالت میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، یعنی آپ نے ابھی احرام نہیں پہنا، آپ نہائے ہیں، نہا کر آپ نے ڈیوڈرنٹ لگا لیا، یا ایسا پاؤڈر جو آپ عام طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن جسم کے ساتھ ہی اس کی خوشبو کسی دوسرے تک نہیں جاتی، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز سے بچنا وہ ایک ایسی خوشبو نہ ہو جو دوسروں تک پھیلے۔ اب یہ ہے کہ جب جہاز اٹھنے لگے، مثلا آپ اب سوار ہو گئے جہاز پہ، دعا پڑھ لی، جہاز جب اٹھنے لگے تو اس وقت اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ پڑھیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ سفر کے دوران بلندی پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے تھے، اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ۔ اگر کسی جگہ پر راستے میں جہاز لینڈ کرے، یا آپ کو رکنا پڑے، یا پھر جہاں پر بھی جا کر لینڈ کرے، تو وہاں پر آپ دعا پڑھیں گے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب، مجھے بابرکت جگہ اتار، اور آپ سب سے اچھا ٹھکانہ دینے والے ہیں۔ پھر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب، مجھے سچائی کے مقام پہ داخل کر، اور مجھے سچائی کے مقام ہی سے نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے مددگار قوت فراہم کر۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کی ساری مخلوق کی شرارتوں کے مقابلے میں۔ یعنی یہ دعا جب کسی بستی میں اتر کے پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی چیز پر نقصان نہیں دیتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ احرام پہن لیں اور ساتھ ساتھ یہ دعائیں پڑھیں، تو اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ تلبیہ پڑھنا شروع کریں۔ تلبیہ پکارنا احرام کی نیت کے ساتھ ہی شروع ہوگا، اور کب تک جاری رہے گا؟ جب طواف شروع ہو جائے۔ گویا احرام کی نیت کے بعد جہاز میں ایئرپورٹ پر جدہ سے مکہ جاتے ہوئے، اور راستے میں آپ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، اور اس میں مردوں کو بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے۔ بہترین حج وہ ہے جس میں بلند آواز میں تلبیہ پڑھا جائے، نہیں بہترین سفر حج جو ہے اس میں کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ طواف شروع کریں گے تو پھر آپ کا تلبیہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ وہ پہنچ گئے جہاں آپ کو پہنچنا تھا۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، درخت اور کنکریاں لبیک پکارتے ہیں، جن کا ثواب تلبیہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی جو جو چیز آپ کا تلبیہ سنتی ہے، ان کا سننا بھی آپ کے ثواب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہم تیرے ہی لائق ہیں، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کے بعد یہ بھی کہنا چاہیے، اللہم حجت لا ریا فیہا ولا سمعا، اللہ میں ایسا حج کروں کہ جس میں نہ کوئی ریاکاری ہو اور نہ شہرت کی طلب ہو، یعنی مجھے اس سے غرض نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو وہ حاجی ہے۔ اسی طرح یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اسألک رضوانک والجنہ واعوذ برحمتک من النار، اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، نیز تیری رحمت کے وسیلے سے آگ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے اور قربانی دی جائے۔ اب دیکھیے کہ احرام کی حالت میں کچھ تو پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ جائز کام بھی لوگ نہیں کرتے۔ میں یہاں خاص طور پر ان کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ لوگ عموماً کچھ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام ہم احرام میں کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مثلاً غسل کرنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ احرام میں آنے کے بعد نہانا دھونا سب منع ہو گیا، اور کیوں نہیں ڈر کے مارے نہاتے، کیا پتہ بال گر جائیں، کیونکہ ہر نہانے میں بال تو گرتے ہیں۔ تو جو بال خود گر رہا ہو اس کو تو آپ نہیں روک سکتے، اس نے تو گرنا ہی ہے۔ جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے بال نہ توڑیں یا نہ کاٹیں۔ اس لیے احرام کی حالت میں، مثلاً آپ مکہ پہنچے ہیں اور عمرے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے جہاں آپ رکے ہیں وہاں اگر آپ دوبارہ نہا لیں، فریش ہو جائیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض خواتین وضو کے وقت بھی احرام کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتی، اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ اگر اتر گیا تو شاید ہمارا عمرہ یا حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح سر میں اگر خارش ہو رہی ہو، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ایک دم جب موسم چینج ہوتا ہے، یہاں جیسے سخت سردی ہے اور وہاں جا کر مکہ میں گرمی ہے، تو ایک دم جسم جو ہے وہ اس میں سوئیاں چبھنے لگتی ہیں، اور جس کو نہ بھی تکلیف و خارش کی وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ خارش نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ شاید خارش کی سر میں تو اس سے بال ٹوٹ جائے گا، اور اگر ٹوٹ گیا تو پھر دم آ جائے گا، اور چھوٹی چھوٹی چیز پہ دم لگاتے رہتے ہیں۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک طبعی ضرورت ہے۔ اگر خارش ہو رہی ہے تو انسان احتیاط سے سر میں کر لے، یا بدن میں کہیں ہو رہی ہے تو کھجا لے یا نہا لے، تو اس سے حرج نہیں ہے، کیونکہ عبادت میں جتنی یکسوئی ہوگی اتنا ہی زیادہ لطف آئے گا۔ اسی طرح مرہم پٹی کرنا، کہیں خدا نخواستہ چوٹ آ گئی، کوئی دوا لگانی پڑ گئی، تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دوا میں بھی خوشبو ہے، وہ بھی نہیں لگانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، اور پٹی میں اگر کوئی ایسی دوا لگائی جا رہی ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے تو وہ نہ لگاؤ، یہ ایک معذوری کی حالت ہے۔ اسی طرح آنکھوں میں سرما وغیرہ ڈالنے کی بھی اجازت ہے۔ پھر موذی جانور جو ہیں، جیسے سانپ بچھو وغیرہ میں سے اگر کوئی چیز ہے خدا نخواستہ، یا ایسی جیسے شہد کی مکھی کاٹ رہی ہے یا کچھ، تو ایسی چیزوں کو اگر ہٹا دیا جائے یا اڑا دیا جائے، یہ نہیں کہ وہ کاٹنے کو آئی تو آپ کہیں جی ہاں تو ہم کچھ بھی ہٹا اڑا نہیں سکتے، اسے کاٹنے دیں، تو اس کی ضرورت نہیں۔ چوہا ہو یا کوا ہو یا بچھو ہو یا سانپ یا کاٹنے والا کتا، ان کو دور کرنا یا مارنا یا ان کو ختم کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ پھر اسی طرح بعض لوگ احرام کی چادر نہیں بدلتے، وہ کہتے ہیں نہیں اس میں ہم احرام پہنے تھے، اسی میں ہی سارا کچھ ہوگا۔ چلیے عمرے کے موقع پر تو یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ یہاں سے گئے 5-7-8 گھنٹوں میں آپ فارغ ہو سکتے ہیں، لیکن حج کے موقع پر تو بعض اوقات 3-4 دن تک آپ کو وہی لباس پہننا، تو لوگ لباس نہیں تبدیل کرتے۔ خواتین اپنے جسم کے کپڑے نہیں چینج کرتی، یہ کہہ کے کہ نہیں یہ احرام کے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے، تو یہ پابندی نہیں ہے۔ آپ روز اپنا ڈریس چینج کر سکتے ہیں، دن میں 2 دفعہ کرنا چاہیں 2 دفعہ کر لیں۔ آپ نے جو سکارف پہنا ہوا ہے یا جو چادر لی ہوئی ہے، اگر آپ وہ بھی دن میں 2-3 دفعہ چینج کرنا چاہیں، اگر آپ کے پاس سہولت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت پسینہ آ گئی، اسمیل یا کوئی چیز گر گئی اوپر، تو ایسی صورت میں آپ اس کو اتار کے دوسرا اگر پہن لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گھڑی پہننا ہے یا عینک ہے یا وہ ایک پیٹی پہنتے ہیں جس میں عام طور پر پیسے یا پاسپورٹ وغیرہ رکھتے ہیں، یا چھڑی کا استعمال ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ چھڑی چلنے کے لیے تو ہو، لیکن لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں۔ پھر اسی طرح بغیر خوشبو کا تیل یا صابن جو ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تو مجھے معلوم نہیں، لیکن منا عرفات میں جو سٹالز ہوتے ہیں اس میں بغیر خوشبو کا صابن جو ہے وہ میسر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح بچوں یا ملازموں کی تربیت کے لیے تھوڑی بہت سرزنش جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، لیکن لڑائی جھگڑا اور فساد اور مار پیٹ جائز نہیں۔ پھر اسی طرح بوقت ضرورت چھتری کا استعمال جو ہے دھوپ میں، اس کی اجازت ہے، اور اگر آپ کو ٹیشو پیپر یا رومال استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ جن چیزوں کی اجازت نہیں وہ کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق، لڑائی جھگڑا، گناہ اور نافرمانی کے کام، خوشبو لگانا، نکاح کرنا کرانا یا پیغام بھیجنا، خشکی کا شکار کرنا یا شکاری کی مدد کرنا یا شکار کیا ہوا جانور ذبح کرنا، بال یا ناخن کاٹنا، یعنی خود سے نہیں کاٹ سکتے لیکن اگر خود کو گر گیا یا ٹوٹ گیا تو اور بات ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، پاؤں کا ناخن ٹوٹ جاتا ہے، تو اب آپ اس کو لیے لیے نہیں پھریں گے، باقی حصے کو سیدھا کر لیں گے. پھر اسی طرح سر میں خوشبودار تیل ڈالنا یہ منع ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، سر پہ ٹوپی یا پگڑی پہننا منع ہے، موزے یا جرابے مردوں کے لیے منع لیکن خواتین پہن سکتی ہیں. اسی طرح ایسی جوتی کہ جو ٹخنوں سے اوپر چلی جائے، چپل یا جوتی بعض اوقات ہوتے ہیں نا، شوز ایسے ہوتے ہیں جس سے ٹخنے چھپ جاتے ہیں، تو مردوں کے لیے ایسی جوتی پہننا بھی منع ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جو احرام کا چادر ہے اس کا کوئی مخصوص رنگ ضروری نہیں کہ ضرور سیاہ ہو یا ضرور سفید ہو. بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ نہیں احرام سفید ہی ہونا چاہیے، اور اس میں مشکل کیا ہوتی ہے کہ سفید رنگ میں ایسی لون خریدتے ہیں کہ جس سے سارے بال جھلک رہے ہوتے ہیں، سارے جسم کے فگرز نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. اب یہ کہ یہ سارا سفر طے کر کے آپ مکہ میں پہنچ گئے، جب آپ مکہ میں پہنچے تو اس وقت ضروری نہیں کہ سیدھے حرم جائیں، آپ سیدھے ہوٹل جا سکتے ہیں، وہاں اپنا سامان رکھیں، وہاں آپ ریلیکس کریں، وہاں آپ کچھ کھائیں پئیں اگر آپ بھوکے ہیں یا بہت تھکے ہوئے ہیں، کچھ دوا لے لیں، چائے پی لیں، نہا لیں، فریش ہو جائیں، پھر آپ حرم میں آئیں. کیونکہ بعض لوگ سامان باہر رکھ کے پہلے اندر جاتے ہیں، پھر ایک پریشانی کے عالم میں عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوٹل کی تلاش کرتے ہیں، تو ایسی مشقت میں خود کو نہ ڈالیں. پہلے آپ اپنے ٹھکانے کو تلاش کر لیں، وہاں انتظام کر لیں، کھائیں پئیں، آرام کریں. مثلا اگر آپ 10-11 بجے پہنچے ہیں مکہ، تو ضروری نہیں تھے کہ 10-11 بجے ہی جا کے آپ عمرہ کریں، یا آپ ظہر کے وقت پہنچے تو ضروری نہیں کہ ظہر کے وقت ہی عمرہ کریں. آپ احرام پہنے ہوئے ہیں، آپ عصر کے بعد شروع کر سکتے ہیں، آپ مغرب کے بعد شروع کر سکتے ہیں، اپنی سہولت میں رات کے وقت کر سکتے ہیں. یعنی شرط نہیں کہ پہنچتے ہی سیدھا آپ کو عمرہ شروع کرنا ہے، آپ سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مکہ میں جب داخل ہوں تو وہ مسنون دعا بھی پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فیہا، یہ 3 مرتبہ، پھر اللہم مرزقنا جناحا، وحببنا الی اہلہا، وحبب صالح اہلہا الینا. اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا کر، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور یہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. پھر آپ دیکھیں کہ جب حرم میں جاتے ہیں تو پہلے مسجد حرام آتی ہے، تو مسجد میں داخل ہونے کے آداب بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے. کہ میں جب ریسنٹلی عمرے پہ گئی تو میں نوٹ کرتی تھی کہ اکثر لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ مسجد میں داخل کیسے ہو رہے ہیں، یا مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں خصوصاً خواتین کو نہیں آتی. مرد حضرات تو اپنے اپنے ملکوں میں بھی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن خواتین کو نہیں آتی دعا، کیونکہ ہمیں اتفاق کم ہوتا ہے مسجد جانے کا. تو مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، اس کا بھی ثواب ہوگا. یعنی چلے تو آپ جائیں گے بایاں رکھا یا دایاں رکھا یا ایسے ہی ہجوم میں اندر چلے گئے، وہ تو جائے گا، لیکن جب آپ شعوری طور پر دایاں پاؤں اندر رکھ کے جائیں گے تو ایک سنت سے عمل کرتے ہوئے جائیں گے، اور اس کا ایک ثواب آپ کو نصیب ہوگا. پھر جب مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو. یہ مکہ میں، مدینہ میں، ہر جگہ پڑھنا ہے. اگر پاکستان میں بھی کسی مسجد میں جائیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں دعا، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. پھر آپ آگے جا رہے ہیں تو بعض لوگ آنکھیں بند کر کے جاتے ہیں کہ نہیں میں نے تو ایسے نہیں دیکھنا حرم کو، آگے جا کے دیکھوں گی. تو اس طرح کے بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اگر ممکن ہو تو باب عبدالعزیز سے داخل ہوں، اگر ممکن ہو. یہ نہ ہو کہ آپ باب فتح میں کے قریب رکے ہوئے اور آپ سارا باہر سے گھوم کے باب عبدالعزیز سے داخل ہونے کے تکلف میں آ رہے ہیں. نہیں، اگر آپ اس طرف کو رکے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ باب عبدالعزیز سے داخل ہوں. جو ہی آپ داخل ہوں گے تو آپ کو کعبہ سامنے نظر آ جائے گا، یعنی جلدی نظر آ جاتا ہے. جو ہی آپ کعبہ کو دیکھیں تو پھر آپ دعا کریں، کیونکہ اس وقت کی دعا جو ہے پہلی نظر کو اس کو دیکھ کر وہ قبول ہوتی ہے، اور وہ دعا بھی پہلے سے سوچ کے رکھیں. میں تو عام طور پر بخشش کی دعا مانگتی ہوں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب، اور اس لیے کیونکہ بخشش اگر ہو گئی پھر تو بیڑا ہی پار ہے، پھر تو سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو کسی چھوٹی سی چیز پہ بھی پکڑ سکتا ہے، اگر معافی نہیں ہوئی تو سارے کام بیکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ میں جو کچھ یہاں مانگوں وہ سب دعائیں قبول ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ مانگ بھی لیں، مانگنے کا موقع ہے کوئی خاص چیز بھی مانگ لیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں حضرت عائشہ نے مجھے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حرم میں جا کر آپ طواف کریں گے، طواف میں دو تین چیزیں جن کے بارے میں ہمیں کانشیس ہونا چاہیے، ایک تو یہ کہ طواف کے وقت بہت ادب اور احترام ہونا چاہیے، اور اس میں بھی دوسروں کو تکلیف دینے سے پرہیز کرنی چاہیے، کسی کو کونی مار کے یا دھکا دے کے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر بعض لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے پورا گروپ بنا لیتے ہیں اور پھر نہ وہ کسی کو آگے جانے دیتے ہیں، رستہ روک دیتے ہیں، یہ بھی دوسروں کی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جگہ مقرر کر لیں جن کے ساتھ بھی آپ نے مل کے طواف کرنا ہے، طواف کے بعد وہاں اکٹھے ہو جائیں، لیکن طواف کے دوران ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہ چلیں، الا یہ کہ آپ اکیلے نہ چل سکتے ہوں یا آپ کو سہارے کی ضرورت ہو، ادروائز اپنا اپنا طواف کریں، اپنی اپنی دعائیں مانگیں تاکہ خشوع و خضوع زیادہ ہو۔ بعض لوگ معلم کے پیچھے دعائیں مانگتے ہیں، وہ زور سے بلند آواز سے بولتا ہے، پیچھے سارا ہجوم بولتا ہے اور سوچے سمجھے بغیر بعض اوقات بولا جاتا ہے۔ آپ نے وہ لطیفہ سنا ہی ہوگا کہ ایک معلم جو تھا وہ طواف کرا رہا تھا، تو دعا پڑھاتے پڑھاتے اس کا موبائل بجا اور اس نے کہا ہیلو، تو پورے مجمع نے پیچھے سے کہا ہیلو۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر حرم میں اس طرح کے لطیفے ہو رہے ہوں تو پھر عبادت کا خشوع خضوع جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ خود دعائیں پڑھیں، اور اس میں بھی آپ جو دعائیں پڑھیں وہ خشوع کے ساتھ پڑھیں، صرف بلند آواز سے چیخ چلا کے نہیں، اور آپ کو پتا ہو آپ مان کیا رہے ہیں۔ بعض اوقات معلم حضرات ایسی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہم صرف کہے جا رہے ہیں کہے جا رہے ہیں، کوئی روح نہیں اس میں، کیا مانگا آپ نے، وہ تو کوئی اور مانگ رہا ہے۔ تو آپ اپنی زبان میں مانگ لیں، لیکن اپنی اپنی دعائیں مانگیں۔ بعض لوگ اس وقت کتابیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں اور مخصوص چکروں کی دعائیں بنائی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کسی چکر کی کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے، آپ کسی بھی چکر میں کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، عربی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، انگریزی میں پڑھیں، اپنی لوکل زبان میں پڑھیں، جس مرضی میں پڑھیں، لیکن آپ کا اللہ سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں اور اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا دھیان کہیں اور ہی ہے اور ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یا ہم بس ایسے ہی بس چلے جا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت سے بڑا وقت کیا ہوگا کہ آپ کو وہ سعادت نصیب ہو، اس وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے چکر کو یاد رکھنے کے لیے ہر چکر کے لیے ایک وظیفہ رکھ سکتے ہیں، مثلا ایک میں استغفار پڑھ لیں، ایک میں یا حی یا قیوم پڑھ لیں، ایک میں آیت کریمہ پڑھ لیں، ایک میں پہلا کلمہ پڑھ لیں، ایک میں چوتھا کلمہ پڑھ لیں، ایک میں درود شریف پڑھ لیں۔ یہ اپنی سہولت سے آپ ایک ترتیب قائم کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نے اپنی ترتیب اس لیے قائم کی ہوئی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یاد نہیں رہتا کون سا چکر ہے، تو اس دعا کے مانگنے سے یاد رہ جاتا تھا، لیکن وہ بھی زبانی پڑھیں، یا یہ کہ کوئی ایک شخص مخصوص کر کے سب کو نہ بتائے، ہر شخص اپنے اپنے لیے خود مخصوص کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مسنون دعا ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ہے، جو رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور یہ خاص طور پر طواف کے ایک چکر کے پورا ہونے کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لی جائے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے، مثلا آپ کا وضو نہیں رہا اور آپ کو طواف بیچ میں چھوڑنا پڑتا ہے، تین چکر کیے اور آپ کو وضو نہیں رہا، یا آپ کو واش روم جانے کی ویسے ضرورت پیش آ گئی، تو آپ چلے جائیں، دوبارہ وضو کر کے آ جائیں، اور جتنے چکر آپ کے مکمل تھے اس سے اگلا چکر شروع کریں۔ مثلا تین چکر آپ نے پورے کیے تھے اور چوتھے سے پہلے، مثلا 3:30 میں آپ نکل گئے باہر، تو 3:30 والی جگہ سے نہیں شروع کریں، بلکہ چوتھے کی ابتدا سے پھر سے شروع کریں۔ اور ابتدا کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے،